السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہمارے ساتھ سلمان تھرولی۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، افغانستان میں جنگ بندی کے اعلانات، پاکستان میں اس کا خیر مقدم، اور ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جو اعلانات ہیں یہ مزید کیا امکانات لا سکتے ہیں افغانستان کے لیے۔ اس پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ پاکستان کی سیاست پہ، اس میں گفتگو ہوگی۔ پاکستان ایک تو خیر مقدم کر رہا ہے کہ جو بھی بین الاقوامی آبزرورز آئیں گے پاکستان کے اندر انتخابات کے معائنے اور مشاہدے کے لیے، ان کو وہ ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری جانب آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کے وکیل جو نیب ریفرنسز میں ان کا دفاع کر رہے تھے، وہ مقدمے سے الگ ہو گئے ہیں، اور میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، سو اس پہلو کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ سابق چیف جسٹس جسٹس افتخار محمد چودھری، عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ، ان کی اہلیت کو چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں 62/63 کے تحت، اور اس میں جو قضیہ ہے وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ایک پرانا اسکینڈل چہریان سے متعلق، یا ان کی جو ایک مبینہ دوست تھیں سیتا وائٹ اور اس بیٹی سے متعلق، کہ کیا وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی اولاد کے طور پہ ملک سے باہر تسلیم کرتے ہیں، ملک کے اندر نہیں کرتے ہیں۔ سو یہ چیز عمران خان کی ایلیجیبلٹی کے لیے کیا چیلنجز لا سکتی ہیں۔ پروگرام کا آخری حصہ بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان، ان کی ایک تاریخی ملاقات منگل کے روز ہونے جا رہی ہے، امریکہ کے اندر پیر کی رات ہوگی، اور کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کتنا بڑا یہ سنگ میل ہو سکتا ہے، کیا یہ تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے، شمالی کوریا میں ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے، اس کا جائزہ لیں گے ہم پروگرام کے آخری حصے میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ جیسا کہ آپ خبروں میں دو تین روز سے سن رہے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا کہ افغان حکومت نے، افغان صدر اشرف غنی نے غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا، خاص طور پہ رمضان میں اور پھر عید الفطر کے موقع پہ، اور طالبان کی جانب سے بھی اس کا پھر مثبت جواب دیا گیا۔ طالبان نے، افغان طالبان نے بھی 3 دن کے لیے اس جنگ بندی کو قبول کیا، اور ایک جو ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، جو ہدایت جاری کی گئی اپنے عسکریت پسندوں کو، اس میں کہا گیا کہ عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے روز کسی طرح کے حملے نہ کیے جائیں، اور ہاں اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کے دفاع کا حق وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان اس کو انڈورس کر رہا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس کو ایک اچھی پیش رفت قرار دیا ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ رابطے ہوئے، اور پاکستان سے وہ افغانستان کے امن عمل کے اندر ایک مصالحانہ کردار میں بہتر کوششوں کی توقع رکھتے ہیں۔ سو پاکستان کیا کر سکتا ہے، اور اس وقت اہم بات یہ ہے کہ طالبان، افغان طالبان جو جنگ بندی کی اس پیشکش کو قبول کر چکے ہیں، وہ آیا اس جنگ بندی کو طویل المدت جنگ بندی میں تبدیل کرنے پہ آمادہ ہو سکتے ہیں، کیا مذاکرات کی میز کے لیے ماحول جو ہے وہ زیادہ سازگار ہو سکتا ہے، کیا اس کو میٹیریلائز کیا جا سکتا ہے، بہت سارے سوالات ہیں، اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ رستم شاہ مومن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر افغانستان کے لیے، پاکستان سے ان کا تعلق اور اس ریجن کے اندر، اور خاص طور پہ افغان وار، اس کے اوپر کافی مہارت رکھتے ہیں۔ میر وائس افغان پاک افغان افیئر کے ایکسپرٹ ہیڈ ہیں، خبریال نیوز ایجنسی کے، اور لندن میں بیسڈ ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ میر بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں تو بات ہو رہی ہے کہ طالبان نے بھی فائنلی اس جنگ بندی کی پیشکش قبول کی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کہنا چاہیے کہ جو اعلان ہے ان کا جنگ بندی پہ رضامندی کا، یہ نئے امکانات، نئے پراسپیکٹس کھول سکتا ہے افغان پیس پروسیس کے اندر، افغان امن عمل کے اندر؟
بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جب ابھی ہم سارے، میں اپنی آواز سن رہا ہوں
جی؟
ہلو
جی جی، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔
اس میں کوئی شک، سر یہ لائن بہت ہی خراب ہے سر،
لیکن ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، آپ کہیے، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، افغان طالبان کی طرف سے جو یہ پیش رفت سامنے آ چکا ہے، یہ پورے افغانستان اور پورے خطے کے لیے ایک نئی بات ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے جو طالبان لڑ رہے تھے اس طرح بات انہوں نے نہیں کی تھی، گرچہ وہ لوگ کئی بار اس طرح مواقع جو ہے وہ غیر رسمی طور پہ انہوں نے سیز فائر کی ہوئی تھی اپنی طرف سے، لیکن اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی۔ اب اس میں ایک چیز جو بڑا سامنے آیا ہوا ہے، آج مجھے طالبان کی ایک کلپ مل چکا ہے، وائس کلپ جو طالبان لیڈرز ہے وہ اپنی کمانڈرز کو بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ایک جگہ میں اب دو ہو گئی، ایک یہ ہے کہ سیز فائر کی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، فائر بندی نہیں کرنا ہے، دوسری یہ ہے اگر کوئی اور اس جنگ بندی کو نقصان پہنچاتے اس کو بھی آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے.
صحیح.
مطلب اس کا یہ ہے کہ خطے میں طالبان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ افغانستان میں موجودہ طالبان کے علاوہ کچھ اس طرح قوتیں موجود ہیں جو سیز فائر کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ایک یہی بات ہے جو سامنے ابھی آ چکا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ طالبان کی کئی کمانڈرز بھی اس اقدام سے خوش ہے کیونکہ دونوں طرف سے سیز فائر ہو چکا ہے اور دونوں فریقین جو افغانستان میں کئی علاقے اس طرح موجود ہے، کئی اس طرح گرانے موجود ہے کہ ایک بھائی طالب ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ افغان گورنمنٹ میں کام کر رہا ہے. تو اس طرح ماحول جب بن جاتا ہے تو ان سے روابط بنتے ہیں. گزشتہ دن افغانستان کی صوبہ لوگر میں گورنر نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ اس نے طالبان کی ہم منصب سے بات کی ہے، فون پہ انہیں دعوت دیا ہوا ہے کہ آ کر عید کی نمازیں ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس میں پڑھ لیجئے. تو مطلب یہ ہے کہ رابطے بنتے ہیں، جب روابط بنتے ہیں تو اس روابط سے صلح پہ اثر ہوگا اور اس اثر سے یہ سیز فائر جو ہے وہ آگے بھی جا سکتا ہے اور آگے جانے کے لیے میرے خیال سے اسی طرح اقدامات کی اور بھی ضرورت ہے. اور جہاں تک طالبان کی تعلق ہے، طالبان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسے کنٹرول کر لے، لیکن ساتھ ساتھ دو اور فریقین جو افغان گورنمنٹ کے علاوہ اس کو ہمیشہ آنکھ جاتے ہیں اس کی طرف، افغانستان کی پیس میں، افغانستان کی لڑائی جھگڑے میں وہ لوگ انوالو کرنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں. وہ ایک خود یو ایس آرمی ہے جو وہاں پہ انوالو ہے، ان کی طرف سے بھی گرین لائٹ آیا ہوا ہے کہ وہ اس آتش بندی کے احترام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوائی حملے نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ریئل اسٹرائک نہیں ہوں گے، لیکن یہ بڑی غیر معمولی پیشکش آپ بتا رہے ہیں،
اس کا مطلب یوں نکلتا ہے. اور دوسری جانب پاکستان ہے کہ ان کی طرف سے بھی خیر مقدم نظر آ چکا ہے، اسی بھی لوگ خوش ہیں، تو ایک خوشی کا ماحول ہے.
صحیح،
ابھی آگے لے جانی
تو آپ اس میں پر امید ہیں کہ اس کے امکانات میں وسعت آ سکتی ہے، یہ جنگ بندی آگے بھی بڑھ سکتی ہے. رستم شاہ مومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، سابق سفیر پاکستان کے افغانستان کے لیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں طالبان کی طرف سے پہلے تو اس پیشکش کو قبول کیا گیا، کیا یہ پیشکش یا یہ جنگ بندی ہے یہ پائیدار بھی ہو سکتی ہے، اس کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے، کوئی آگے روابط بہتر ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے ساتھ میر وائز افغان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک گورنر کی جانب سے طالبان کے مقامی کمانڈر سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھیں عید کی. سو اس طرح کا ماحول جو ہے وہ کیا نئے امکانات لے کے آ سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ جنگ بندی ہوا کرتی تھی، دو تین دن کے لیے طالبان حملے روک دیتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو جنگ بندی ہوئی تو یہ ایسی نہیں ہے کہ حکومت نے آفر کیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. طالبان نے عید کے موقع پہ ایک دو تین دن کے لیے اپنے لوگوں کو ارسٹ دینا تھا، وہ ہر سال کرتے ہیں، اس سال بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے تین دن کے لیے، چار دن کے لیے، یہ اس دوران غیر ملکی فوجوں پہ حملے جاری رہیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیز فائر نہیں ہے جس کا لوگ تصور کرتے ہیں کہ بس جنگ بند ہو گئی اور ہر طرف سے جو ہے وہ اٹیکس بند ہو گئے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اٹیکس جاری رہیں گے غیر ملکی فورسز کے خلاف، جس کا مقصد یہ ہے کہ صرف افغان فورسز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اسی تسلسل میں آگے جا سکتی ہے، کیونکہ جو بنیادی سٹانس ہے طالبان کا وہ وہی ہے کہ جب تک افغانستان کی سرزمین پہ غیر ملکی فوجیں ہوں گی وہاں پہ ان کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی.
صحیح.
اور امریکہ نے ابھی تک کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ اگر افغان لڑے ایک کنسنسس پہ اگری ہو جائیں اور گورننگ سسٹمز پہ اگری ہو جائیں اور کوئی اس کو گارنٹی دینے والا ہو تو وہ ایک معینہ وقت کے اندر اندر اپنی ساری فوجیں نکالنے کے لیے تیار ہے. یہ بات امریکہ نے ابھی تک کہی نہیں، بلکہ ٹرمپ انتظامیہ نے تو یہ کہا ہے کہ جنگ کو مزید وسعت دی جائے گی اور فورسز بھیجی جائیں گی اور افغانستان میں یہ جو वो है इंडेफिनेटली जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हमारा फौजी निकालने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लिहाजा इस सूरत में मैं समझता हूँ कि हमें कोई ज्यादा
ये बहुत बुनियादी आपके ख्याल में
नहीं जाना चाहिए।
ये बुनियादी मुतालबा है अफगान तालिबान का कि पहले बैन अल-अक़वामी जो फौजें हैं उनका इनखला हो। क्या इसमें कोई भी वो कम्प्रोमाइज कोई समझौता थोड़ा बहुत कर सकते हैं?
देखिए दो बातें अहम है, एक ये कि जो काबुल की हुकूमत है वो रिकन्सिलिएशन चाहती है लेकिन अपने टर्म्स पे, जब तक उनके जो उन इरादे न बदले जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके जो पर्क्स हैं, कंट्रोल्स हैं, हेजमनी है, रिसोर्सेज हैं, पावर है, उन पे कोई हरफ ना आए और रिकन्सिलिएशन हो जाए, तालिबान आकर गवर्नमेंट में शामिल हो जाए। अगर ये बात होनी थी तो 15 साल पहले हो जाती, तो अब तो उनको पता होना चाहिए कि ये बात मुमकिन नहीं है। अगर तालिबान को मेन स्ट्रीम कराना है तो उसकी कीमत अदा करनी होगी। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अमरीका को वाजे तौर पे ऐलान करना होगा कि एक मुयना वक्त के अंदर, चाहे 6 महीने हो, 9 महीने हो, जितना भी हो, उसके अंदर वो अपनी फौजें निकालने के लिए तैयार है, बशर्ते कि अफगानिस्तान में तालिबान और हुकूमत एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाए और उस एग्रीमेंट को कोई अंडर उसकी गारंटी देने वाला कोई मुल्क हो, चाहे चीन हो, चाहे टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, जो भी हो। तो ये दो बातें अहम हैं, जब तक इन पे कोई बात आगे नहीं बढ़ती तो मैं नहीं
समझता
4 दिन किसी इस पार से कोई वाजे तब्दीली सामने आ सकती है।
मीर भाई अफगान साहब, आपकी राय इसके बारे में? रुस्तम शाह मोमन साहब बहुत वाजे हैं, वो ये समझते हैं कि बहुत ये आर्जी जंग बंदी है और जब तक गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से नहीं निकलती हैं कोई पायदार अमन नहीं हो सकता, ना तालिबान किसी लंबी जंग बंदी के ऊपर राजी हो सकते हैं।
मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये अर्जी जंग बंदी है, लेकिन जहां तक अमेरिकन फोर्सेस की निकालने की बात है, तालिबान की मौकफ में अब वाजी तगीर नजर आ रहा है। वो तगीर यूं है कि तालिबान कह रहा है कि हमने जो बात करनी है वो अमेरिकन से करनी है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन आ चुका है और अफगान गवर्नमेंट जो है उसे बात करने की वो हैसियत नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी माहिदा, कोई भी बात अफगान गवर्नमेंट के साथ कर ले तो वो कल अमेरिका डिनाई कर सकता है, वो वीटो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट की सपोर्टर जो है वो अमेरिका है। तो तालिबान का मौकिफ आप ये है कि वो बात करना अमेरिकन के साथ चाहते हैं। वो तालिबान इस बात पे खड़े नहीं है कि सब अमेरिकन निकालते हैं। हाँ, एक बात मीडिया के लिए है, जो लोगों के लिए है, जो सामने आ चुका है या जो लोग कहते हैं वो यही बात है जैसे कि रुस्तम शाह साहब ने फरमाया, लेकिन अगर तालिबान की सपोर्ट में आप बात कर ले, तालिबान लीडर्स के साथ बात कर ले, तो वो कहते हैं कि हम अमेरिकन के साथ बात करना चाहते हैं ताकि उनके साथ एक दूसरे की समझ आम समझ आ जाए। तो ये बात की बात है कि वहां तक पहुंच जाते हैं या नहीं, लेकिन अब इस 3 दिन सीज फायर का अहमियत इस चीज में है कि अभी तक तालिबान इस बात पे भी 1 सेकेंड के लिए भी आमादा नहीं थे। गुज़श्ता हमल से, गुज़श्ता जो मार्च महीना है, मैंने आपके प्रोग्राम में इसी बात को कहा था, तालिबान ने मेरे साथ बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि अगले कुछ महीनों में हम लोग सीज फायर करने पे राजी हो जाते हैं और साथ साथ पोलियो वर्कर्स को हम इजाजत देना चाहते हैं कि वो हमारे ज़ीर कंट्रोल इलाकों में चले जाए, और उसी के साथ उन्होंने कुछ और बातें भी की थी कि कैदियों को आज़ाद करनी है वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को अब तालिबान मान रहा है, तालिबान लेडीज एजुकेशन मान रहा है, तालिबान हेल्थ सिस्टम मान रहा है, तो सीज फायर थी या बात करनी थी तो फिर रास्ते निकलते हैं। अगर इसी तरह वो बैठे तो मेरे ख्याल से अच्छी ग्रीन लाइट है और इतनी बेअहमियत भी नहीं जैसे कि रुस्तम शाह साहब ने फरमाया।
सही। अच्छा रुस्तम शाह साहब, ये बताइएगा मीरवाइज अफगान के बारे में, आपको बता दूं कि वो अफगान अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और एक खबरियाल न्यूज़ एजेंसी को हेड करते हैं, लंदन में आजकल वो बेस्ड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन हैं, रबते हैं उनके अफगानिस्तान के अंदर भी। अच्छा ये बताइएगा कि तालिबान का एक बड़ा ये पुराना मुतालबा ये रहा है कि एक तो बैन अल-अक़वामी फौजों का इनखला हो, दूसरा ये कि अमरीका से बराह रास्त उनके मुज़ाकरात हों। यहाँ पर हमें कतर के अंदर एक दफ्तर भी बनता हुआ नज़र आया, बैन अल-अक़वामी जो ताकतें हैं या स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो उसकी तौसीक कर रहे थे। आपके नॉलेज में, आपके इल्म में कुछ चीज़ें हैं कि उस ऑफिस, वो ऑफिस कितना फ़ाल है इस वक्त, किस हद तक, किस सतह पे अमेरिका से बराह रास्त तालिबान के साथ रबते या इंगेजमेंट उनकी कोशिशें हो रही हैं, और इस पस मंज़र में पाकिस्तान क्या कुछ कर पा रहा है?
دیکھیے بدقسمتی سے جتنا اس کو فعال ہونا تھا دوحہ کے دفتر کو اتنا وہ فعال نہیں ہو سکا. کبھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے, کبھی ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ غیر حاضر ہوتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی شورا سے بات کریں گے تب ہم آپ کو جواب دیں گے. ان سے شورا کے جو قطر کے جو لوگ ہیں دوحہ کے, ان سے امریکنز نے کئی ملاقاتیں کی ہیں, کچھ بین الاقوامی تنظیموں کی لوگوں کی بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پچھلے 2-3 سال میں, لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ کا کچھ رویہ ایسا ہے کہ ان کے عزائم واضح نہیں ہیں کہ آیا وہ افغانستان میں اپنی پریزنس چین کے حوالے سے چاہتے ہیں, پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنے کے لیے وہ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں, سینٹرل ایشیا کے ہائیڈرو کاربن وسائل سے استفادے کے لیے وہ چاہتے ہیں, یا ان کی کوئی اور وجوہات ہیں ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری بات یہ کہ طالبان کا اپنا موقف زیادہ واضح نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے موقف کا اعلان کر لیں کہ ان کا گول, ان کے گولز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور کن شرائط پہ وہ الیکٹرل اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسز میں مین سٹریم ہونے کے لیے تیار ہوں گی. اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ افغان حکومت وہ ریکنسیلیشن جو طالبان چاہتے ہیں یا شاید جو امریکہ کسی موقع پہ چاہے وہ ریکنسیلیشن کے حامی نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پراپ دیا ہوا ہے امریکن فورسز نے. جو اشرف غنی صاحب ہیں انہوں نے 3-4 مہینے پہلے ایک بیان میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اگر فارن فورسز افغانستان سے چلی جائیں تو ان کی حکومت 6 مہینے تک نہیں چل سکتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا کریٹیکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں فارن فورسز کی موجودگی پہ.
لیکن نہیں, اب کوئی بہت بھاری موجودگی تو ہے نہیں ہے, 6-8 ہزار سے 10 ہزار کے قریب لوگ ہیں, یہ کتنا فرق ڈال سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ غالباً امریکہ تو 10 ہزار لوگوں کی موجودگی لمبی دیر تک جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, طالبان کی صفوں میں اتحاد کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ اگرچہ انہوں نے 17 سال مزاحمت ظاہر کی ہے, دکھائی ہے, لیکن یہ جنگ بہت سارے مبصرین کے نزدیک ایک غیر معمولی طوالت اور ایک بوریت والی طوالت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو یہ بوریت کے اثار دوسری طرف بھی تو ہوں گے.
دیکھیے 8-10 ہزار فوج تو ہے, لیکن ان کے ساتھ 5-6 ہزار کنٹریکٹر کی سیکیورٹی ہے, پھر ان کے پاس 4-5-6 بڑے بڑے بیسز ہیں, پھر ان کے پاس جو ہے وہ سی آئی اے کا اور بڑے ان کے بڑے کنٹینجن ہیں, پھر ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, راڈار ہیں, ڈرونز ہیں, سرویلنس اکوپمنٹ ہے اور بامبرز ہیں, فائٹرز ہیں, سارا سارا سامان ان کے پاس ہے. تو 8-10 ہزار فوج تو بہت کم ہے, 1,20,000 نہیں کر سکی تو 8-10 ہزار کیا کر سکتے ہیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن ان کے ساتھ اپنا سارا سامان ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی وہ بہت اہم ہے کہ طالبان کی اپنے صفوں میں اب ایسے ہے کہ لوگ جنگ سے تنگ آ گئے ہیں, لوگ 40 سال کے جنگ سے تنگ آ گئے ہیں اور عام افغان ابھی چاہتے ہیں کہ جس قیمت پر بھی ہو جیسے بھی ہو امن آ جائے, ان کو سکون مل جائے, ان کے تباہ دیہات تباہ ہو چکے ہیں, ان کا کاروبار ختم ہو چکا ہے, وہاں پہ دیکھیں کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں, کتنے بچوں کو نقصان پہنچا ہے, کتنی عورتیں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں, کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں, افغانستان کا جو وہ ہے وہ ڈسمینٹل ہو گیا, سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. تو اس لیے لوگ پچھلے 2015 میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں افغانستان سے نکل کر باہر چلے گئے یورپ جانے کے لیے, کچھ سمندر میں ڈوب گئے, کچھ سیریا چلے گئے, کچھ کو ایران نے بھرتی کر لیا وہاں پہ لڑنے کے لیے, کچھ یورپ پوائنٹ گئے, ان کو دوبارہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو افغانستان کے اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ اب کوئی آگے بڑھ کے کوئی ایک بریک تھرو کی طرف جانے کی کوشش کرے. پاکستان کی کریڈینشل زیادہ ٹھیک نہیں ہے طالبان کی نظر میں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا پچو ہے اور یہ امریکہ کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا, اگر وہ اعتماد کریں گے تو چائنا پہ کریں گے. تو سب سے زیادہ اہم رول جو اس وقت بنتا ہے وہ چائنا کا ہے, اور خوش قسمتی سے طالبان اور چائنا کے درمیان تعلقات بھی قائم ہیں, روس اور طالبان کے درمیان بھی تعلقات قائم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چائنا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اگر امریکہ چائنا کو یہ کردار ادا کرنے دے.
صحیح, سو چائنا کا موثر کردار ہو سکتا ہے. میر ویز افغان صاحب, اس کو آپ کنکلوڈ کیجئے گا, آپ کے خیال میں طالبان کی اپنے جو اعصاب ہیں اس کے اوپر یہ جنگ کتنی بھاری ہے, کتنا وہ اتحاد برقرار رکھ سکتے ہیں, اور کون سی فورسز ہیں جن کا اہم کردار ہو سکتا ہے تمام متحارب فریقوں کو ایک میز پہ لانے میں؟
دیکھیں جنگ تو ہر کسی کے لیے جنگ ہوتا ہے اور جنگ نقصان دہ ہوتے ہیں، اسے سب کو علم ہے. اور جہاں تک طالبان کی بات ہے یا طالبان کی صفوف کی بات ہے، میرے خیال سے گزشتہ 18 سالوں میں دنیا والوں نے، ہمارے ہمسایہ ممالک نے، ہمارے افغان گورنمنٹ نے، سب نے اپنی زور آزمائی کی کہ طالبان کو 2-3-4-5 دڑوں میں تقسیم کر کے ان سے کام لے لے. لیکن آج کی سیز فائر اس کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی بات پہ جنگ بندی کا اعلان کر کے وہ جنگ بندی ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ طالبان کی دڑے ہونا آسان سی بات نہیں. انہوں نے اتنی سخت مشکل حالات میں اپنی آپ کو کنٹرول تک رکھا ہوا ہے. جہاں تک ان کی جو دوستوں کی بات ہے یا جن کے اوپر الزام لگتے ہیں، جیسے کہ پاکستان ہے، وہاں سے جیسے کہ مومن صاحب نے فرمایا طالبان ناراض ہے، طالبان یہی کہتے ہیں کہ وہاں سے ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں. وہاں پہ دباؤ یوں بھی تھا کہ قطر میں دفتر بند ہو جائے، وہاں پہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، امریکنز کو دے دیتے ہیں پاکستان، طالبان کمانڈرز کو، بہت سارے کچھ ہے. لیکن ان سب کچھ کے باوجود اگر انہوں نے یہ سب کچھ ابھی تک برداشت کیا ہوا ہے، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتے ہیں، لیکن نئی راستے بھی تو کھلی ہوئی ہے. پہلے تو صرف پاکستان کی نام لے رہا تھا افغان گورنمنٹ اور دنیا والی کی ان کے پیچھے، اب ایران، چائنا، روسیا، بہت سارے ممالک کے نام لیتے ہیں افغان حکام کی، یہ سب کی تعلقات ہے طالبان کے ساتھ. اگر اس طرح کچھ چیزیں ہوتے ہیں تو مقصد یہ طالبان سروائیو کر رہا ہے. لیکن جنگ تو جنگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے سب کے لیے، سب کی بچے مر رہے ہیں، سب لوگ مر رہے ہیں،
اور الٹیمیٹلی لوگوں کو امن چاہیے. جیسے
100 لوگ دن میں مرتے ہیں،
جیسے رستم شاہ صاحب،
100 لوگ جب ایک ملک میں مرتے ہیں اور سب کی سب 90% جوان ہے، اور یہ جوان چاہے وہ طالب کی طرف میں ہو، افغان گورنمنٹ کی طرف میں ہو یا سیویلین ہو، تو سال میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ اگر 3 دن میں اس میں کمی آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے 300 لوگوں کا تو کم سے کم جان بچ جائے گا. تو طالبان بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، افغان گورنمنٹ بھی، اور اب تھینکس گاڈ ہمارے ہمسایوں.
بہت شکریہ آپ کا میر وائز افغان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رستم شاہ مومن صاحب، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، برہان نافریدی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم برہان. جی برہان، آپ ہمارے ساتھ ہیں.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آواز آ رہی ہے ہمارا؟
جی آ رہی ہے آواز.
یہ تقریباً ہمارا 55 سال عمر ہے، اور یہ لڑائی 55 سال سے بھی زیادہ ہوا افغانستان میں جو چل رہا ہے.
جی جی.
اور 17-16 سال پہلے امریکہ افغانستان میں نہیں تھا، پھر بھی لڑائی تھا یہ لوگوں کا واپس میں. اور ہمارا یہ بھائی نے جو بولا کہ ایک بھائی طالبان میں ہے اور دوسرا گورنمنٹ ادارے میں جاب ہے، تو یہ بھائی سے ہمارا یہ سوال ہے کہ پہلے تو نہیں تھا، اور دوسری طرف اپنے منہ کا ثبوت ہے کہ ایک بھائی گورنمنٹ میں اور ایک طالبان میں، اس کا حال، یہ جنگ کس طریقے کار ختم ہوئے گا؟ اس کو یہ لوگوں کو تو معلوم ہے، اگر یہ لوگ ختم کرنا چاہتے تو یہ ختم کر سکتے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے بھائی صاحب سے.
بہت شکریہ آپ کا. آپ کا یہ سوال میں کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتا ہوں، آپ نے پہلے سے سامنے رکھوں گا. اور ایک بریک لیتے ہیں سامعین، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس، سلمان ترو علی ہمارے انجینئر ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے افغان امن عمل کے اوپر بات کی، اور اس حصے میں بات ہوگی پاکستان کی سیاست کے اوپر. انتخابات کا موسم ہے، تمام سیاسی جماعتیں بہت فعال ہیں. ایک طرف ٹکٹوں کی تقسیم ہے، اس کے اوپر اعتراضات ہیں مخالفین کی جانب سے، پارٹی کے اندر انتشار ہیں، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں انہیں بڑے مختلف فرنٹس کے اوپر مختلف نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے. میاں نواز شریف جو مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, خاص طور پہ نیب ریفرنسز کے اندر, آج ایک اہم ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ خواجہ حارث جو ان کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہتے ہوئے مقدمے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے کہ عدالت جس طرح سے چاہتی ہے کہ مقدمے کو کی کاروائی کو جو ہے وہ تیز کیا جائے, یہاں تک کہ ہفتے کے روز بھی بیٹھ کے مقدمات سنے جائیں, میں میرے لیے اس کو فالو کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر پھر میاں نواز شریف صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے, کئی ایک سوالات اٹھائے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سلوک جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہی ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے, اور اگر مجھے سزا دینی ہے تو پھر وکیلوں کو سننے یا کرنے کا مقصد نہیں ہے تو سزا دے دیجیے انتخابات سے پہلے اگر منظور ہے. باقی بھی انہوں نے کئی ایک حوالے دیے ہیں جن میں بظاہر بڑے سخت سوالات ہیں, لیکن عدالت کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آیا. تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ خواجہ حارث انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مقدمے کو در حقیقت لٹکانا چاہتے ہیں, اور اس بہانے کوئی ڈیل یا ڈھیل جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہے. سو کافی اہم مقدمات ہیں. دوسری جانب عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ان کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کی اہلیت کو, ان کی ایلیجبلٹی کو پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62-63 کے تحت, جس میں کسی شخص کے ایماندار دیانتدار یا صادق اور امین ہونے کی بات کہی جاتی ہے, اور وہ عمران خان سے متعلق جو معاملہ ہے, سیتا وائٹ امریکن سٹیزن جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, اور ان سے ایک بچی ہیں ٹھہریان, جن کے بارے میں مخالفین کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی, اور عمران خان ان کو اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے بچوں کے خانوں میں اس کا شمار نہیں کرتے جبکہ ملک سے باہر انہیں کاؤنٹ کرتے ہیں. سو اس کو بنیاد بنا کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری عدالت جانے کا فیصلہ رکھتے ہیں. ہمیں اس مقدمات کی زیادہ یا اس معاملے کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں, لیکن آیا یہ ایشو ایسا ہے جو عمران خان کے لیے چیلنج پیدا کر سکتا ہے؟ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز لیگل ایکسپرٹ ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, لیکن اس وقت عام لوگ اتحاد اس کی سربراہی کر رہے ہیں. راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے, تجزیہ کار ہیں, ان کو آپ 92 چینلز اور دیگر چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جسٹس صاحب, پہلے ذرا اگر بات ہو جائے خواجہ حارث کے فیصلے پہ, ان کا دستبردار ہونا اس میں وزن ہے, یا نواز شریف صاحب کی جو پریس بریفنگ تھی, یا جیسے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مقدمے کو یا معاملے کو التوا میں ڈالنا مقصود ہے, اور پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے اور بہت وقت دیا گیا ہے ان کے وکیل کو بھی اور بذات خود شریف فیملی کو, لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے فیور میں جو ڈاکومنٹس ان کو دینے تھے وہ نہیں سبمٹ کر سکے ہیں, اپنے آپ کو کلین نہیں کر سکے ہیں.
دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے, جہاں تک کہ کیس کے میرٹس کا تعلق, پروسیکیوشن سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے, ڈیفینس وائبل ہے یا نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح.
ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے جو کیس سے دستبرداری کا اظہار کیا ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کے مضمرات کیا ہیں. دیکھیں, پاکستانی سیاست میں جب بھی کسی بڑے لیڈر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, بینظیر بھٹو ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا پرویز مشرف ہوں, تو وہاں پر یہی حربے استعمال کیے جاتے ہیں.
صحیح.
یہ کوئی نئے حربے نہیں ہے. بینظیر نے تو یہاں تک کیا کہ راشد عزیز صاحب جو سن رہے تھے, ان کی عدالت میں ہلا بول دیا, دروازے توڑ دیے, شیشے توڑ دیے, پھر اور جو صاحبان جو تھے پارٹی کے مقدمات سن رہے تھے, گھروں کے باہر فائرنگ کرائی. تو یہ کوئی نئی باتیں پاکستانی سیاست میں نہیں ہیں. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس قدر پیشنٹ ہیئرنگ دی جا رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ آپ کے پروگرام کراس ایگزامینیشن جو کافی حد تک ریلیونٹ ہیں, ان سب کی اجازت دے رہی ہے.
جی.
جو عدالت کا پریزائڈنگ آفیسر ہے, اس نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز جو مختلف اوقات میں رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں ان کیسوں کے فیصلے کر دیجئے, تو اس نے خود کو اپنے آپ کو جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو اس نے وائیولیٹ کیا, صرف اس لیے کہ پراپر ہیئرنگ مل جائے, ڈیفینس میں کسی قسم
کی تاخیری حربے بارہ لے کے حصہ رہے ہیں پاکستان.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ڈیلے کرنے کے حربے ہیں, اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے مقدمات جب ان میں ڈیلے ہوتی ہے تو پھر اس میں مکمکا ہو جاتا ہے. بے نظیر کے معاملات میں یہی ہوا, آصف علی زرداری کے معاملات میں یہی ہوا, اور کافی حد تک پرویز مشرف معاملات میں یہی اس سے پہلے ہو چکا ہے.
راؤ خالد صاحب, آپ کا تجزیہ اس بارے میں کیا ہے؟ کیا تاخیر کے ذریعے اس طرح کی کوئی رعایت مقصود ہے جو کہ تاریخی پس منظر میں جیسے جسٹس وجیہ الدین صاحب بیان کر رہی ہیں, یا اب اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ایک بیانیہ پہلے نواز شریف صاحب نے دیا ہے, بہت سارے لوگوں کے نزدیک کافی مقبول ہوا, اور اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ پہلے ہی ہو گیا اور ہمیں انصاف کا حق بھی نہیں دیا جا رہا, تو اس پہ ان کے لیے ریسپانس کیا ہو سکتا ہے؟ اگین سیاسی اثرات اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کا سیزن ہے.
دیکھیں, نواز شریف صاحب نے جسٹس سسٹ اور جسٹس کشت کی بات کی, اور جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ کا پرنسپل بھی اسی شخص نے اور اسی اصول یہ قانون کا ہی ہے جو نواز شریف صاحب جس کو کوٹ کر رہے تھے. تو وہ باہر شروع سے ہی انہوں نے ایک قانونی کیس کو سیاسی طور پہ لڑنے کی کوشش کی اور سیاسی سٹنٹ بنانے کی کوشش کی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہر شخص جانتا ہے بشمول نواز شریف اور ان کے وکیل, کہ ان کے پاس وہ بنی ٹریل نہیں ہے جو وہ اگر پہلے دن دے دیتے, سپریم کورٹ میں دے دیتے, یا اس سے پہلے قومی اسمبلی میں دے دیتے, یا قوم کے سامنے رکھ دیتے, یا ایف بی آر کو ہی دے دیتے, تو وہ مسئلہ سارا حل ہو جانا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ بنی ٹریل نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ جان بوجھ کے ایک کانشیس ڈیسیژن لیا کہ ہم نے اس پہ گرد اڑانی ہے, سیاست کرنی ہے, اور اس پہ سیاسی میدان میں جا کے اس کیس کو خراب کرنا ہے. عدالت سے بھلے برباد ہو جائیں, بھلے ملک برباد ہو جائے, بھلے اس کے ادارے برباد ہو جائیں, اور یہی وہ کوشش پہلے دن سے کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ کیس میں جج مقرر کیا گیا تھا, موریٹن جج, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک ماضی کا تجربہ تھا کہ جو احتساب عدالت کے کیس ہے, جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جیسے مثال دی کہ 12 سال چلتے رہتے ہیں, لٹکائے جاتے ہیں لوگ, ملی بھگت کر کے پروسیکیوشن بھی مل جاتی ہے, اور اس کو لٹکا کے پھر ایسی سٹیج پہ لایا جاتا ہے جہاں کاغذ غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا گورنمنٹ آ گئی جس بندے کے خلاف کیس ہے اس نے آ کے اپنے کیس سیٹل کروا لی. تو اس لیے وہ جج مقرر کیا گیا تھا. یہ خدشہ بہرحال موجود تھا کہ کسی طریقے سے ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جائیں گے. اب وہ جب انہوں نے دیکھا ایک کیس کی ہیئرنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے سیون فیلڈ ریفرنس کی, تو اس سٹیج پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ جی, وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیس نہیں لڑنا, بڑا مجھے پریشر آ رہا ہے, ساری چیزیں. 22 انہوں نے کراس ایگزامینیشن کیا ہے. وجیہ صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کرمنل کیس میں 22 کا کراس ایگزامینیشن میرا نہیں خیال کہیں ہوتا ہوگا. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آزادی سے کیس نہیں کرنے دیا جا رہا. تو یہ بنیادی طور پہ فرار کی راہ اختیار کی جا رہی ہے میاں صاحب, جس بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک امپریشن دینے کی کوشش کی کہ شاید الیکشن پہ مجھے, ایک تو انہوں نے پرزیوم کیا کہ مجھے سزا ہو رہی ہے اور اس کا امپیکٹ الیکشن پہ آئے گا. یہ دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے, وہ رہا ہو جاتے ہیں, اس کا الیکشن پہ اس کا امپیکٹ آئے گا, ان کو پازیٹیولی اس کو امپیکٹ کرے گا. تو کس بات سے ڈر رہے ہیں وہ؟ وہ اگر اپنے تئیں سچے ہیں تو ان کو تو نہیں ڈرنا چاہیے. اگر الیکشن کے بعد بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے پھر کوئی اور بہانہ ہوگا.
سب ایک اور ایشو ہے, ذرا دیکھنا ہے کہ اس کا الیکشن پہ امپیکٹ ہوگا یا نہیں. جسٹس وجیہ الدین صاحب, سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب, وہ عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی ہے ان کو وہ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک تفصیلی انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی ہے نسیم زہرا کے ساتھ, چینل 24 کے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا. یہ معاملہ تو پرانا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن یہ کہ 2007 میں شیر افغان نیازی صاحب نے اسی بنیاد پہ چیلنج کیا جب کورٹ میں, تو کورٹ نے یہ کہا کہ آپ یہ معاملہ جو ہے نامزدگی کے وقت اگر اٹھاتے تو بہتر ہوتا. سو اب یہ نامزدگی کے وقت اگر یہ پیپر اٹھایا جاتا ہے, یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے, تو عمران خان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اگر وہ کوئی ثبوت, ایویڈنسز, ڈی این اے رپورٹس یہ کچھ پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو.
دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ اب افتخار چودھری صاحب سے اس کا کیا تعلق ہے. افتخار چودھری صاحب پاکستان کے چیف جسٹس تھے سن 2013, اور اس الیکشن کو آروز کا الیکشن کہا جاتا ہے. انہوں نے آروز کو ایڈریس بھی کیا جو ان کا ایڈریس کرنے کا کام نہیں تھا. تو کیا اس وقت یہ باتیں افتخار چودھری صاحب کو پتہ نہیں تھی؟ کیا یہ معاملات اس وقت کے روپ ٹیک اپ نہیں کیے جا سکتے تھے؟ تو اسی وقت کیوں یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے؟ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو کوشچن مارکس.
سر یہ تو چلو سیاسی زاویہ ہو گیا نا, لیکن قانونی زاویہ سے, قانونی زاویہ سے کیا واقعہ اس میں اہمیت ہے؟
یہ قانونی زاویہ کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کوشچن پہلے بھی ریز ہو چکا ہے. یہ کوشچن, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نامینیشن پیپرز کے کانٹیکسٹ میں ہوا یا نہیں ہوا, لیکن بالکل ریٹرننگ آفیسر کے پاس یہ معاملات اٹھے ہیں اور ان کو ان کے اوپر سیٹسفائی کیا گیا ہے. اب بھی یہ معاملہ اٹھا ہے, پرہیپس زیادہ شک و مت کے ساتھ اٹھے گا, پرہیپس زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ اٹھے گا. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فیصلہ ون وے اور دی ادر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ الیکشن ٹریبونل تک جائیں, لیکن یہ ایک سیریس معاملہ ہے. یہ پہلے بھی اٹھ چکا ہے, اب بھی اٹھ رہا ہے, اور خاص طور پر یہ ریحام خان کے جو ڈسکلوجر سامنے آئے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اور زیادہ اس معاملے کی سیریسنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلے یہ کہتے ہیں کہ صاحب اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہی. اب یہ عمران کا معاملہ اٹھے گا اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی عدالتوں میں ہوتا ہے, جو کچھ بھی الیکشن پروسیس میں ہوتا ہے, وہ بھی صاف ستھرے انداز سے مجھے یقین ہے ہوگا. اور یہ کہنا کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ون سائڈڈ ہوتی ہے یا پارشل ہوتی ہے بالکل غلط ہے. جو معاملات اٹھتے ہیں ان کا
فیصلہ عدالت اسی نعرے کی وجہ سے کافی دباؤ بڑھے گا نا,
اس کا کیا کام ہے عدالتوں سے؟
نہیں, اسی مطالبے کی وجہ سے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو, اسی وجہ سے دباؤ بڑھ سکتا ہے. راؤ خالد صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں, چیلنجز ہیں عمران خان کے لیے اس معاملے میں, اور اگر یہ پہلے اس پہ بات ہوتی رہی ہے تو اس میں جو کہنا چاہیے کہ استغاثہ ہے ان کو کیا نئے ثبوت لانے ہوں گے, اور عمران خان کا ڈیفینس کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, ایک تو یہ جو بھی کچھ ہے یہ پاکستان کی سرزمین پہ اس طرح سے واقعہ یہ ہوا نہیں ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے سارا کچھ, اگر مان لیا جائے جس جگہ پہ ہوا ہے ان کے قانون کے مطابق, میرا خیال ہے یہ کرمنل ایکٹ وہاں پہ تو بنتا نہیں ہے. پاکستان کے اندر یقینا اگر بیونڈ ڈاؤٹ اس کو اسٹیبلش کر دیا جائے کہ عمران خان کا کیا اس سے تعلق ہے, اور وہ لینتھی پروسیس ہے, میرا نہیں خیال آپ ریٹرننگ افسر کے سامنے جا کے کہیں گے اور وہ مان لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے 96 میں تحریک انصاف بنی تھی, اور اس کے بنتے ہی میاں نواز شریف نے یہ کام شروع کیا تھا اس کیس کے اوپر. انہوں نے بہت زیادہ,
اب ایک بڑے ماہر جید ماہر قانون اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اس مقدمے کے پیچھے.
جی جی بالکل کھڑے ہوں, لیکن وہ ان کو ثبوت بھی تو چاہیے. تو صرف ماہر قانون ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. نواز شریف کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے ماہر قانون ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ چیز نہیں ہے ثابت کرنے کو, تو وہ کیسے پھر وہ ثابت کریں گے اس چیز کو؟ تو اصل چیز ہے کہ وہ ثبوت کیا ہوں گے. یہ 97 میں یہ سارا شروع ہوا تھا, سیتا بھائی نے بعد میں ایڈمٹ بھی کیا, اس کو پیسے ویسے بھی دیے گئے تھے سارا کچھ. یہ ڈرٹی کمپین جو ہے نا, ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں بینظیر کے بارے میں بھی ہوئی, اور خواتین کے بارے میں بھی یہ کی گئی, اور اب ریحام خان جس طرح چل رہی ہے, یہ تو مجھے بی ٹیم لگ رہی ہے, مسلم لیگ نون کے افراد چودھری بھی اور وہ ریحام خان بھی.
اب ذرا پالیٹکس پہ بات ہو جائے,
وہ پرانا جو ہے نا وہ فلم نئے ڈبے میں ڈال کے لے آتے ہیں, تو وہی چیزیں ساری چل رہی ہیں.
اب ایک سوال, اکیڈیمک سوال ہے, آپ دونوں ایکسپرٹس کے ساتھ اس پہ رائے چاہوں گا. ہم نے یہ دیکھا ہے تحریک انصاف نے ٹکٹس دی ہیں, اس کے اوپر اعتراضات ہیں نواز لیگ سے بھی, پیپلز پارٹی سے, باقی سیاسی جماعتوں سے بھی, اسی طرح نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹوں پہ بھی کہ جی الیکٹیبلز, اور الیکٹیبلز اوور آل ان انتخابات میں بھی پچھلے انتخابات کی طرح بہت اہم ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے, اس کے اوپر جینوئن کوشچنز بھی ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بذات خود یہ کتنی ناکامی ہے کہ وہ نچلی سطح پہ ووٹرز کا اعتماد ایک عام الیکٹیبل کے مقابلے میں اگر مل کے متحد ہو کے بھی اپنا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ پلانٹ کر دیں تو وہ نہیں جتوا سکتی ہیں, زیادہ تر کانسٹیٹنسیز کی بات کر رہا ہوں. سو سیاسی جماعتوں کی یہ کتنی ناکامی ہے, الیکٹیبلز کا جو فینومینا ہے اس کو گریجولی کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور اگر ابھی تک یہ موجود ہے کہ 85 میں جنرل ضیاء نے غیر جماعتی انتخابات کرا کے اس کو پروان چڑھایا, سو 30 برسوں کی جمہوریت اس فینومینے کو ختم کیوں نہیں کر سکی ہے؟ راؤ خالد صاحب, پہلے آپ کمنٹ کیجیے گا, پھر میں آتا ہوں جسٹس صاحب کے پاس.
دیکھیں, بہت انفارچونیٹ ہے سر, یہ پولیٹیکل, میں نے اس پہ بہت لکھا بھی ہے اپنے کالم میں بھی, کمنٹری بھی کی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے یہ جو فنومنا الیکٹیبلز کا. اور الیکٹیبل 2-4-5 اسے تو کوئی بات نہیں تھی, اب تو یہ 100 سے اوپر ہو چکے ہیں آلموسٹ, اور وہ پورا بیٹر کرتے ہیں, آپ کی پوری اسمبلی کی کمپوزیشن کو امپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے الیکٹیبل کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا ہے, اس کا مطلب آپ کسی نظریے یا کسی پولیٹیکل جماعت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ الیکٹیبل کے ذریعے ہی اس کو لڑتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ الیکٹیبل کے ذریعے آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ ایک ایسی ٹول کٹ آپ کو میسر ہے جس میں پانا, رینچ, کلاس, ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں, جس سے آپ لیجسلیشن بھی کر لیتے ہیں, جس سے آپ اپنی حکومت بھی بنا لیتے ہیں, جس سے آپ 5 سال بھی پورے کر جاتے ہیں. لیکن یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, اس سے پولیٹیکل پارٹیز کی اسپیس بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. ان کے اپنی آپ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز کو وہ لوگ چاہیے ہیں جن کے
اپنی جیب میں 25,000-30,000 ووٹ.
سو یہ اسپیس کیسے لیں, یہ اسپیس کیسے لیں؟ کیا یعنی اگر یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے متبادل لیڈرشپ ہو, سو پھر یہ الیکٹیبلز کا جو رجحان یا زور ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے؟
بالکل ٹوٹ سکتا ہے. یہ میری خواہش ہوگی کہ اگلی حکومت جو بھی آئے, جو بھی حکومت بنائے, وہ سب سے پہلے امپاور کرے گراس روٹس لیول پر, کے اوپر جو آپ کے بنیادی یہ ڈھانچہ ہے اس کو اسٹرینتھن کرے اور اس کو مضبوط کرے, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, سٹی لیول کے اوپر, یونین کونسل لیول کے اوپر ان کو مضبوط کرے, تاکہ یہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں یہ سڑکوں نالیوں اور ترقیاتی فنڈ کے اس جھنجھٹ سے نکلیں گے, اور پھر اس طرح سے آپ کو ایک بہتر لیڈرشپ ملے گی اس لیول پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے, جو پالیسی میکنگ کے لیے پڑھے لکھے لوگ, اچھے دانشور لوگ, اور جو سمجھتے ہیں چیزوں کو اوور آل ملک میں کیا ہو رہا چاہیے, پالیسی چینج کس طرح ہوتے ہیں, ملک کو کس قسم کے چیلنج درپیش ہے, اس پہ بات کر سکے. یہ تو سڑکوں نالیوں سے, تھانے دار کے تبادلے سے, ان چیزوں سے آگے نکلتے ہی نہیں ہے, ان کو پروٹوکول کی پڑی ہوتی ہے, تو وہ مائنڈ سیٹ چینج کرا. پھر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک منشور ہے, ان کا ایک نظریہ ہونا چاہیے, وہ اپنے ورکرز کی ٹریننگ کریں, اپنے ورکر تنظیم سازی کریں, بڑی افیکٹو قسم کی تنظیم سازی کریں جو گراس روٹس لیول پہ بھی ہو اور نیشنل لیول پہ بھی ہو. لیڈرشپ نہیں اس سے ایمرج ہوگی آپ کی, پھر اسکول کالج, ہم نے کالج.
اور سر اپنی پارٹیوں کے اندر, اگر آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی نئی قیادت لائیں گے, آپ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر بھی ایک یا دو بار کی پابندی لگائیں گے, تو نیچرلی جو ہے وہ ایک نئی لیڈرشپ آتی رہے گی آپ کی پارٹی کے اندر بھی, آپ کے نظریے کے اندر بھی, سوچ کے اندر بھی, اور اگر وہاں پہ اوپر ایک چیز جامد ہے سو نیچے الیکٹیبلز بھی جامد ہوں گے. جسٹس وزیر الدین صاحب, آپ کی رائے پورے اس سیاسی نظام کے اوپر الیکٹیبلز کی اہمیت کے اوپر؟
میں بالکل خالی صاحب کی بات سے متفق ہوں. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں لوکل باڈیز میں ریپرزنٹیشن ہو یا صوبائی اسمبلیوں میں ریپرزنٹیشن ہو یا پارلیمان میں ریپرزنٹیشن ہو, 0.5% جو آبادی کا گلوبل حصہ ہے صرف اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, عوام کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. اور یہ الیکٹیبلز کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ وہی 0.5% میں چاہیے لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں کچھ سیاسی پارٹیاں یہ دیکھتی ہیں کہ ان میں سے بہتر لوگوں کو لے کر کے آیا جائے, لیکن وہ اسی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی کوئی بندہ نون لیگ سے لڑ رہا ہوتا ہے, کوئی بندہ پی پی سے لڑ رہا ہوتا ہے, کوئی بندہ پی ٹی آئی سے لڑ رہا ہوتا ہے, اور ایک ہی فیملی کے لوگ اس طریقے سے نبض آزما.
سو دیٹ مینز کہ نظریے سے زیادہ سر یہ جو دعا سلام اور فاتح کی سیاست ہے یہ اہم ہوگی,
تبدیلی ہونی چاہیے.
یعنی نظریے سے زیادہ دعا سلام فاتح اور شادی میں شرکت کی جو سیاست ہے وہ زیادہ اہم ہے.
جی بالکل, یہ صورتحال.
اور اس کو کم اسی لوکل باڈیز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟
جی بالکل, اگر گراس روٹ لیول کے اوپر ہم صحیح طریقے سے ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کر لیں اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈیموکریٹیکلی اورینٹیڈ ہوں, نیچے سے لوگ آئیں اوپر تک, تو یقیناً یہ سلسلے جو ہیں ختم ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ ختم ہوں گے, ایک دم سے نہیں ہو سکتے.
بہت شکریہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. راؤ خالد صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے تین کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کے اوپر. ماجد صاحب ہیں مومند ایجنسی سے. جی السلام علیکم ماجد. جی ماجد, آپ اپنے ریڈیو کی آواز کم کریں اور کہیے آپ کیا کہنا چاہیں گے. محمد شفیع چترال سے. جی السلام علیکم شفیع صاحب. جی شفیع صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ چترال سے ہمارے ساتھ ہیں. ظہور صاحب ایبٹ آباد سے.
جی السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام ظہور صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میں ظہور احمد بات ولی نکر سے بات کر رہا ہوں سر. اس طرح کہ میں شریف صاحب کے متعلق وجیہ الدین صاحب اور خالد صاحب کی باتیں سن رہا تھا, تو وہ کیس کے متعلق اصل میں پاکستانی عوام جو ہیں وہ بشعور ہو چکے ہیں, تو پاکستان شریف کو کیوں نہیں میدان میں اتارتے عمران خان کے ساتھ, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اگر اس نے کچھ لوٹا ہے تو لوگ اسے رد کر دیں گے. ویسے میں یعنی مغلط پاکستانی ہونے کے ناطے پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فیئر الیکشن ہو تو پنجاب کی 140 میں سے 120 سیٹیں مشرق کی پارٹی لے سکتی ہے. لوگ کندھے تو نہیں ہیں, یہ کیا اسے گرا رہے ہیں, اسے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کام کیے ہیں.
اچھا لیکن میں ایک کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں ظہور صاحب، اگر کوئی ہو لیڈر بہت مقبول بھی ہو، کام بھی بڑے شاندار کیے ہوں، اس میں کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں ہو آپ سے، تو اگر ان کے اوپر کرمنل الیگیشنز ہوں تو اس کا فیصلہ بھی عوام کریں یا عدالتیں کریں؟
سر میں اتنے میں خود ایک ٹیچر ہوں، میں خود بہت زیادہ لے رہا ہوں، اگر جو پاکستان کا ایک پائی بھی لوٹا ہے تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں، نشید سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا تھا، اس کے باپ کے پاس اتنی دولت تھی، 35,000 آدمی اس کے 1984 میں اس کے والد کی کمپنی میں کام کرتے تھے، تو یہ آدمی کس طرح پیسے لے سکتے ہیں؟ دو مکان اس نے اگر ایک کرپشن کا ایک پیسہ.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.
لوگوں کو کیوں بیوقوف؟
تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. سامعین، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے، جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر شہناز نفیس، سلمان تروالی ہمارے ساتھ ہیں، اور پروگرام کے حصے سے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ایک تاریخی ملاقات پہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ ان کے درمیان سنگاپور میں ہونے جا رہی ہے. دونوں رہنما وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، بہت ہائی ہوپس ہیں، بہت زیادہ امیدیں توقعات ہیں. پچھلے کئی برسوں کے دوران، کئی دہائیوں کے دوران یہ پہلا موقع ہو جگہ جب امریکہ کے صدر نے یا اعلیٰ ترین عہدیدار نے براہ راست ان کے ساتھ بات کی ہے. یہ برف پگھلی ایک ٹویٹ کے اس بعد، اور اب معاملہ اس نیج پہ جہاں پہ توقعات یہ وابستہ کی جا رہی ہیں کہ شاید شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام، متنازع جوہری پروگرام اس کو رول بیک کرے. کیا باقی عالمی برادری بھی اس میں ساتھ ہوگی، اس کا حصہ بنے گی؟ اور پھر یہ کہ اس کے بدلے میں شمالی کوریا کو کیا مل سکتا ہے؟ جنوبی کوریا میں بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ پورا خطہ جو ہے وہ اسے محفوظ ہو سکتا ہے اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جانگ ان کے درمیان کوئی اہم پیش رفت ہوتی ہے، تو اس سے بہت فرق پڑے گا. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ سنیے اس ملاقات سے متعلق. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو یہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا سے جو توقعات ہیں وہ اس سے ذرا کم نہیں ہوں گی کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو رول بیک کرے. مزید کیا بتاتے ہیں ایکسپرٹس، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چند سیکنڈ کی رپورٹ سنیے.
منگل کو سنگاپور کے ایک پرفضا ہوٹل میں امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہوں کے درمیان ہونے والی ملاقات سے قبل دونوں ملکوں کے اعلی اہلکار اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ توقع سے بڑھ کر تیاریاں تیزی سے جاری ہیں، تاہم اس سلسلے میں امریکی مطالبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے.
The complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula is the only outcome that the United States will accept.
امریکہ کے لیے صرف یہ قابل قبول ہوگا کہ جزیرہ نما کوریا مکمل طور سے غیر ایٹمی علاقہ بن جائے، جو ہر لحاظ سے مکمل، قابل تصدیق اور ناقابل واپسی ہو. امریکی وزیر خارجہ نے اس بات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا کہ کیا امریکہ اور شمالی کوریا ابتدائی مذاکرات میں غیر ایٹمی جزیرہ نما کے تصور کے قریب تر پہنچ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا،
There are only two people that can make decisions of this magnitude and those two people are going to be sitting in a room together tomorrow.
صرف دو ہی شخصیات اس اعلیٰ پیمانے کے فیصلے پر پہنچ سکتی ہیں، اور یہ دونوں افراد کل بالمشافہ ملاقات کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے سنگاپور پہنچنے کے بعد شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے بارے میں بہت کم بات کی ہے. صدر ٹرمپ نے سنگاپور کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. شمالی کوریا کے چیئرمین کم جونگ ان بھی سنگاپور پہنچ گئے ہیں، مگر ان کی مصروفیات کے بارے میں کوئی خاص خبریں سامنے نہیں آئی ہیں. سنگاپور یونیورسٹی کے پروفیسر جا ای آن چونگ کا تجزیہ ہے.
The two sides can set up interim steps that move towards some sort of a goal, but I think it's difficult to tell at this point. The two leaders are known for their both known for their unpredictability.
میرا اندازہ ہے کہ دونوں فریق عبوری اقدامات طے کریں گے تاکہ اس مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھا جائے جس کے لیے یہ سربراہی ملاقات منعقد ہو رہی ہے.
جی سامن، یہ ایک رپورٹ آپ نے سنی ہے. پروفیسر عظمت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے، علی عمران صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، اور آج اس موضوع پہ انہوں نے ویوز اینڈ نیوز اپنے آن لائن جرنل کے اندر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. پروفیسر عظمت رسول صاحب، کیا واقعتاً یہ ملاقات تاریخ کا دھارا بدلنے جا رہی ہے؟ بند کمرے میں ہونے والی دو انپرڈکٹیبل لیڈرز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے درمیان یہ ملاقات ہے؟
جی اسد، بہت شکریہ. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ایک بہت ہی تاریخی ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں جیسا آپ نے کہا کہ کافی لمبے عرصے سے کوئی ایسی ہائی پروفائل پولیٹیشین نے یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا نارتھ کوریا کی ڈکٹیٹرز کے ساتھ ملاقات کا، چونکہ اس میں ہیومن رائٹس کے، ڈیموکریسی کے اور بہت سارے دیگر ایشوز جو ہے وہ ہوتے تھے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ دنیا بھر کے اخبارات اور اینالسٹ جو ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے اس صورتحال کی انپریڈکٹیبلٹی کے اوپر, اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ جو یہ G7 کی سمٹ تھی اس کے بارے میں بھی آج یورپین نیوز پیپرز نے بڑا کھول کے لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں, یعنی ایک تو یہ ہے کہ پرانے الائز کو چھوڑ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نارتھ کوریا کے ساتھ بات چیت میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو لائک وائز لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اپنے الائز کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں تو نارتھ کوریا ان سے کیا توقع رکھ سکتا ہے. تو ابھی تک تو یعنی یہی ایک اتفاق رائے نظر آتا ہے ہمیں انالسٹ میں کہ بالکل ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا, اور یہی خطرہ ہوتا ہے سمٹ میٹنگز میں کہ سمٹ میٹنگز اگر ناکام ہو جائیں تو کیا ہوگا. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ سمٹ میٹنگ اس میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جاتا, جیسا کہ نیوکلرائزیشن کے کوسچن پہ نارتھ کوریا کا کہنا یہ ہے کہ اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن کہ ڈی نیوکلرائزیشن کیا ہوگی, کیا وہ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا, میرے خیال میں یہ زیادہ اہم ہے اس کے کہ اس میٹنگ کے اندر کوئی اور چیز جو ہے وہ ہو.
علی عمران صاحب, آپ کا تجزیہ کیا ہے, باقی دنیا کتنا اس کو ویلکم کر سکتی ہے یا پھر وہ گارنٹر کے طور پہ بھی آ سکتی ہے اگر شمالی کوریا ڈی نیوکلرائزیشن پہ تیار ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں جو اس کو معاونت یا مراعات دی جانی ہے اس میں باقی کتنے سٹیک ہولڈرز آ سکتے ہیں؟
دیکھیں جی, یہ ایک انتہائی ایک انکنونشنل اور ان آرتھوڈاکس ایک موقع ہے کہ دیکھیں دونوں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور ادھر سے نارتھ کوریا کے کم جو ہیں یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اس جو ڈی نیوکلرائزیشن کا جو ایشو ہے وہاں اس پہ پروگرس ہو. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کو ہمیں بہت سارے, ایک تو ہمیں امیجیٹ جو اس کا خطے کا وہاں کا ہے ماحول وہ دیکھنا پڑے گا, یہ کیوں کر ممکن ہوا وہ عوامل بڑے اہم ہیں, کیونکہ اس میں ایک تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی کو فارن پالیسی میں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو اور ان کا ریٹنگ اور ان کی امیج اور ان کے پاس اچیومنٹ کوئی آ جائے, اور کیونکہ یہ الیکشن کا سال بھی ہے امریکہ میں چل رہا ہے. نمبر ٹو, ساؤتھ کوریا کا جو صدر ہیں مون, ان کا بہت اہم کردار رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک ریفیوجی کے بچے تھے, پھر آگے انہوں نے وہ اس کے ساتھ جو نارتھ کوریا کے کم جو ہیں ان کے ساتھ مل کے جو اس کو ایک پش کیا ہے اس مقام پہ لے آئے کہ اب کل ان دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کی اور کم کی. دوسری طرف جو نارتھ کوریا, اس نے بھی شاید اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کی جو ان کے حالات ہیں بہت خراب ہیں اور ان کی پاورٹی ہے, ان کی بہت ساری محرومیاں ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ اس معاملے کو ختم کیا جائے. اب دیکھیں آپ نے بات کی, یہاں پہ توقعات اور جو اندیشے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ ڈی نیوکلرائزیشن جو ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی مائیک پومپیو کی آڈیو چلائی, اس میں انہوں نے صاف کہا کہ یہی ہمارا گول ہے. اب گول تو ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے ساؤتھ کوریا,
لیکن ایکچوئل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایکچوئل کام, اصل کام تو اس ملاقات کے بعد شروع ہوگا. اگر کوئی گلیشئر پہ گلتا ہے, کسی روڈ میپ کے اوپر کوئی اتفاق ہوتا ہے, سو اصل کام تو دونوں ملکوں کی ٹیموں کو بعد میں کرنا پڑے گا.
جی, اس میں یہ میں بتا دوں آپ کو کہ نارتھ کوریا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پہلے ایک پیس ٹریٹی کی جائے. پیس ٹریٹی سے مراد یہ ہے کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ 1950 اور 1953 کے دوران جو ایک جنگ ہوئی تھی وہاں پہ کورین وار, اس میں بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں اور اس کو ایک فارملی ایک جو وائنڈ اپ نہیں کیا گیا, اس کو ایک ریپ اپ نہیں کیا گیا وار کو. تو پیس ٹریٹی جب ہوگی تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جواز ہی نہیں رہے گا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز رکھ سکیں یا پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. امریکہ نے 1990 کی دہائی میں ساؤتھ کوریا میں جو ویپنز رکھے ہوئے تھے ان کو واپس لے لیا تاکہ نیوکلیئر جو ہے ڈی نیوکلائزیشن جو ہے کورین پینسلا میں ہو سکے. تو اب یہ باتیں ہوں گی نمبر ون, تو یہ ایک پروسیس ہوگا,
پروسیس آگے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کرنے جا رہے. اس ایک تو یہ بتائیے گا کہ اگر صدر ٹرمپ کسی کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ملک کے اندر ملکی سیاست, مڈ ٹرم الیکشنز, اس میں ان کی ریٹنگ, اس پہ کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں جی, جو صدر ٹرمپ کی جو
عظمت رسول صاحب, آپ تو اس پہ اپنی اوپینین دے چکے, عظمت رسول صاحب سے پوچھنا چاہوں گا.
جی, بلا شک اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملک کے اندر, خاص طور پہ ان کی اپنی بیس کے اندر سیاسی فائدہ ہوگا, اور یعنی یہ ایک ان کی بڑی کامیابی سمجھی جائے گی اگر اس سمٹ کے نتیجے میں امریکہ کوئی ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ چونکہ بات انتہائی انپریڈکٹیبل ہے اور بالکل واضح نہیں ہے کہ امریکہ اس سے کیا حاصل کرے گا یا نارتھ کوریا جو ہے اس کو جو وہ چاہتے ہیں وہ دیا جائے گا. تو اس لیے یہ اگر ملاقات یہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا جو ہے انتہائی برے اثرات ہی ہوں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امریکہ کے اندر سیاست کے اوپر.
بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر اظمت صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. علی عمران صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام جہاں رہیں یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تھی شہناز نفیس, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور رقوم کی غیر قانونی منتقلی پر نظر رکھنے والی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس اسی ماہ فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والا ہے, جس میں پاکستان کا ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا جو اس ضمن میں قابل ذکر اقدامات نہیں کر رہے. پاکستان کے نگران وزیر اعظم ناصر الملک کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال اور اس ماہ ہونے والے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے پہلے بین الاقوامی ادارے کی طرف سے تجویز کردہ اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال اس سوال کے جواب میں کہ آیا پاکستان ایف اے ٹی ایف کے تجویز کردہ اقدامات پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ انتہا پسند جماعتوں کے وسائل کی ترسیل کو مؤثر طور پر روکنا ضروری ہے, جس کے لیے سیاسی فیصلہ بھی درکار ہے.
یہ جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اور جو ریگولیٹری چینجز کی جاتی ہیں ان میں وقت ضرور لگتا ہے, لیکن سب سے اہم بات یاد آتی ہے کہ کس حد تک باقی دنیا کو یہ کانفیڈنس حاصل ہے کہ جب یہ ریگولیٹری چینجز کی جائیں گی تو ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے پاس بہت کم وقت تھا فروری اور جون کے درمیان. تو اس لیے دو چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ ریگولیشن کتنے بدلے گئے اور دوسرا کس حد تک ان کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں ریگولیشن تو بدلے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت کم وقت لگا ہے, اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس مقام پر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک مشکل کا سامنا ہے, وہ یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم جو سٹیپس لیے گئے تھے وہ زیادہ تر اسٹریٹجک اور ملٹری لیول پہ لیے گئے, لیکن جو نیشنل ایکشن پلان بنائی گئی تھی جس میں فائنینسز کو روکنا تھا ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا تھا. تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان وہ سٹیپس لے جس کی وجہ سے جیسے کہ نیشنل ایکشن پلان میں کیا واضح کیا گیا تھا کہ ایکشن ایسا ہو جس کے تحت جو خطرناک قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جن میں جماعت و دعویٰ بھی شامل ہے ان کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے ریسورسز ٹرانسفر ہوتی ہے ان کو روکا جائے. اس کے لیے ایک سیاسی فیصلہ کرنا ضروری ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آرگنائزیشنز تو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے موقع دیا جانا چاہیے.
ماہر قانون ڈاکٹر طیب محمود کہتے ہیں کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ بیرونی اداروں کے دباؤ پر ہم ایسے اقدامات کرتے ہیں جو باحیثیت قوم ہمیں خود فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے.
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ اقدام ٹھیک کیے ہیں یا ٹھیک نہیں کیے, کہ یہ کسی باہر کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایسا کریں اور کیوں نہیں کر رہے, اور کیا ہی بہتر ہو کہ ہمیں خود بحیثیت قوم اس کی بات کا پتا ہو کہ یہ چیزیں ہمارے ملک اور ہماری سلامتی اور ہمارے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. آیا کہ اقدامات پورے کر لیے گئے ہیں اور آیا دوسرے پیرس کلب جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگا کہ نہیں, یہ تو کہنا بہت مشکل ہے. اتنا ضرور ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو اتنی آسانی سے چھٹی مل جائے گی, اگر ریڈ لسٹ پہ نہیں بھی ڈالا جاتا تو گرے لسٹ پہ تو ضرور برقرار رکھا جائے گا. تو خدا را ایک کوئی پالیسی بنائیے, پالیسی جو شفاف ہو, جس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شامل ہوں, جس میں ایک کنسسٹنسی ہو. تو یہ صرف بات اس کی نہیں ہے کہ ہمیں پیرس گروپ کو یا کسی اور گروپ کو سیٹسفائی کرنا ہے, وہ تو کرنا ہی ہے. مجھے امید ہے کہ اقدامات میں گورنمنٹ کی स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पे लेता हूं कि अच्छे इकदाम किए गए हैं और मुझे मैं भी चाहूंगा कि पेरिस क्लब हमारी जो वजातें होंगी उनको तस्लीम करे, लेकिन मुझे अंदेशा है कि ये बात अभी खत्म नहीं होगी।
दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तलत मसूद कहते हैं कि सिर्फ इदारों को मुतासिर करने के लिए इकदाम उठाने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए इकदाम उठाए जाएं।
देखना यह है कि उस पर किस तरीके से अमल होता है, ये सबसे अहम चीज है। और क्या ये सिर्फ इनको सेटिस्फाई करने के लिए इकदाम लिए गए या बाकी में पाकिस्तान में एक तब्दीली लाने के लिए और पाकिस्तान में इस किस्म की ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की खुद की सलामती के लिए। और इस किस्म के ट्रांजैक्शंस अगर माजी में भी होती रहें जैसे होती भी रही हैं तो उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इन तंजीमों को जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं उनके लिए यही तरीक़ेकार था कि इस यही तरीके इस्तेमाल करके वो अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करती थी।
बैजे जिलानी, उर्दू वॉशिंगटन।